الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات میں تاکیداً عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے اور ذکر کرایا جاتا ہے، مراقبات کرائے جاتے ہیں، اس میں تسبیحات ہیں، یہ ساری چیزیں امانت ہیں اور اس میں توارث ہے، یعنی یہ جس طرح وراثت چلتی ہے اس طرح یہ آگے چلتا ہے، اور جو کچھ مشائخ سے ملتا ہے وہ بعین ہی آگے پہنچانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. بعض دوستوں کو ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا ان کا خیال ہوتا ہے تو مراقبات میں اپنی پسند سے آیات جڑ دیتے ہیں، بعض کو شعر پڑھنے کا شوق آ جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس میں نقصان تو کر سکتا ہے، نفع نہیں کرتا. تو ابھی کل آپ ذکر کر رہے تھے، دوائر محبت کر رہے تھے اور اس میں وہ پڑھ رہے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ میں نے پہلی دفعہ آپ لوگوں سے سنا، مشائخ سے نہیں سنا. ایک ہی تسبیح ہے، یحبہم ویحبونہ. اب یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ آپ نے کیوں لگایا؟ یہ آپ کو پسند ہوگا یا آپ کی مرضی ہوگی؟ تو جو جس کو یہ آیت کریمہ پسند آئے وہ وہاں لگا دے تو یہ درست نہیں ہے. جس طرح دین میں توارث ہے، قرآن حکیم جیسے سنا منوان ویسے آگے پہنچانا ذمہ داری ہے، حدیث شریف جیسے سنی منوان ویسے آگے پہنچانا ذمہ داری ہے، فقہی احکام جس طرح سے سنے اسی طرح سے آگے پہنچانا. یہ دین میں توارث ہے، وراثتاً ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کے امین ہیں، جیسا ہمارے پاس پہنچا ہے ویسا آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں اگر ہم کوئی غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو اس پہ جب تک عمل ہوتا رہے گا اس جرم کے ذمہ دار ہم ہوں گے یا وہ کوتاہی کرنے والا ہوگا. یہ معاملہ کیفیات کا ہے اور یہ بہت نازک ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ پر ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا تھا، غالباً چکوال میں میں بھی موجود تھا، کہ مراقب احدیت میں آپ غائب سے صیغہ غائب سے شروع کرتے ہیں اور متکلم پہ آ جاتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ يَا اللَّهُ. واحد غائب سے شروع کرتے ہیں اور متکلم پہ ختم کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ جواب تو اس کا بڑا آسان سا تھا کہ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ میں موجود ہے کہ ہم غائب سے شروع کرتے ہیں اور جمع متکلم پہ آ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آگے جمع متکلم آ جاتا ہے ایاک نعبد، واحد متکلم بھی نہیں، ایک ہی دم جمع متکلم آ جاتا ہے. لیکن حضرت نے یہ جواب نہیں دیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے مشائخ سے اس طرح حاصل کیا، اس طرح سنا، ہم آگے اس طرح سکھا رہے ہیں. بات ختم. شاید حضرت کے پاس تو اس کے علاوہ بھی بہت سے جواب ہوتے، وہ تو متبہر عالم تھے، صرف و ناب پہ عبور تھا، منطق پہ عبور تھا، وسیع المطالعہ تھے، یاداشت بہترین تھی، تو متعدد جوابات حضرت کے پاس ہوں گے. لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ ہم نے مشائخ سے اس طرح حاصل کیا، اس طرح سنا، اس طرح سیکھا اور اس طرح ہم آگے سکھا لیں. تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً جب کوئی ذکر کرا رہا ہوتا ہے تو وہ امین ہے، جو اس نے سیکھا ہے وہ آگے سکھائے. میں اس دفعہ اس لیے یہ ساری تسبیحات پڑھتا ہوں، میں پہلے نہیں پڑھا کرتا تھا، کہ آپ لوگ یاد کر لیں اور پھر اس سے باہر نہ جائیں. تو اس معاملے میں احتیاط لازم ہے. پھر جسے ذکر کرانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہ چودھری نہیں بن جاتا. میں نے یہاں دارالعرفان میں بھی دیکھا، جس کی ڈیوٹی لگی ذکر کرانے پر وہ کسی سے ٹانگیں دبوا رہا ہے، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ وضو کوئی کرا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی پاؤں دھو رہا. تو بڑی مشکل سے یہ چیزیں روکی. اب مجھے نہیں پتا کہ رک گئی ہیں یا اب بھی چل رہی ہیں، بہرحال روکنے کی کوشش کی اور کرتا رہتا ہوں. وہ کوئی مافوق الفطرت آدمی نہیں بن جاتا جسے کہا گیا کہ تم ذکر کرا دو تو وہ کوئی بہت بڑا فرشتہ بن گیا، ایسی بات نہیں ہے. ایک خدمت ہے، ایک ڈیوٹی ہے، اگر اللہ نے کسی کی لگا دی تو اس پہ بہت ساری ذمہ داری پڑ جاتی ہے. پھر آگے جتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات میری تلخی یا میری بدسلوکی سے کوئی بندہ ذکر ہی چھوڑ جائے گا تو جواب دہی تو میری ہوگی کہ تم کون ہوتے تھے، تم نے کیوں اس سے ایسا سلوک کیا کہ اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. تو اس میں بڑائی نہیں، اس میں نزاکت آ جاتی ہے، اور بندے کو زیادہ ڈرنا چاہیے اور ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تو بڑی ذمہ ہو جائیں گے، یہ تو سیکھنے والے ہیں، مجھ پر ذمہ داری ہے. مشاہدات اس میں ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مراقبے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پر اعتبار کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا. اگلے دن یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ موتو قبل ان تو موتو کیا ہے، لیکن پوچھتے رہتے ہیں، اس طرف آتا کوئی نہیں. کسی کو مشاہدات ہوتے ہیں یا یہ بھی نہیں پتا، ہوتے بھی ہیں یا جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنے خیالات بکتا رہتا ہے، لیکن سارے اس کے گرد ہوئے رہیں گے کہ جو میرا فلاں بچہ بیمار تھا اس کے بارے مراقبہ کرو، میری گائے نہیں دودھ دیتی اس کے بارے مراقبہ کرو. پتہ نہیں کیوں، تو اس سے تو اچھا ہے کہ آپ کسی نجومی کے پاس یا ان کے پاس جائیں اور وہاں سے حساب کتاب کریں. اگر تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ بیمار کا علاج کریں، اس کے لیے دعا کرائیں، اجتماعی دعا کرائیں، خود کریں، یہ بھی شرعی طریقہ ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ ایک بندے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں تمہیں کشف ہوتے، پتنی سے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور یہ کون سا کشف ہے کہ جو لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. کشف سے مشاہدہ ہوتا ہے تو اسے اپنے مراقبات کا ہونا چاہیے، اپنے معاملات کا ہونا چاہیے، اپنے حالات کا ہونا چاہیے، اور صاحب کشف کو تو اور زیادہ اصلاح احوال کا حامل ہونا چاہیے کہ اسے تو کشف بھی ہے، اس کے سارے کام اچھے ہوں. اور عجیب بات ہے، جن کے گرد لوگ جمع رہتے ہیں ان کے اپنے کام سیدھے نہیں ہوتے، انہیں اپنے کاموں کا کشف نہیں ہوتا، لوگوں کا کشف ہوتا ہے. اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں خسارہ ہوتا ہے، اپنا کوئی اور دنیاوی کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے، ادھر کشف نہیں ہوتا، لوگوں کے معاملات میں کشف ہوتا ہے. اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ رات دن اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ پر اعتبار کرنے کو یہ نہیں مانتے کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ ہم دعا کریں گے یا اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما، یا مشکل ہے اور میں کمزور ہوں، مجھ پر آسانی فرما، اس طرف نہیں آتے. تم کشف کر کے یہ کہو، کشف والا تمہارا کیا ٹھیک کر دے گا؟ صوفیاء کے نزدیک کشف کی حیثیت یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم اس پہ قائم رکھنا چاہتا ہے لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو انہیں کشف و مشاہدہ ایک مدد کے طور پہ دے دیتا ہے کہ اس سے بہلتے رہیں اور اس پہ قائم رہیں، یہ اس کی عطا ہوتی ہے. طلب و بہا اطفال الطریقہ، تصوف میں جن کے مزاج بچوں کی طرح ہوتے ہیں، جو کمزور مزاج لوگ ہوتے ہیں، انہیں کھلونے کے طور پر دے دیا جاتا ہے کہ یہ اس دھیان لگے رہیں اور چھوڑیں نہیں. پھر کشف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کسی کو بتا دے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں بتاتا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اللہ پاک دکھاؤ مردے کیسا زندہ ہوں گے، تو فرمایا چار پرندے پال لو، ہلا لو، پہچان لو، پھر ان کا گوشت مکس کر کے دور دور پھینکو، پھر انہیں پکارو، دیکھو وہ زندہ ہو کر کیسے آتے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کے سامنے زمین و آسمان کی سلطنتیں کھول کر دکھا دیا سب کچھ، لیکن جب ذبح اسماعیل کی باری آئی تو کچھ نہیں بتایا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے. یہاں کشف کیوں نہیں ہوا؟ ارض و سما کی سلطنتیں دکھا دی، مردے کیسا زندہ ہوں گے دکھا دیا، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کی بات، اب ذبح ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، اللہ کریم نے اس کی جگہ ان کی جگہ دمبا رکھ دیا، جب وہاں کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا تو گھبرا گئے کہ یہ تو میرا خیال جو میں نے کیا تھا وہ نہیں ہوا، میری قربانی تو نہیں ہوئی. فوراً بھائی الہی آئی کہ قد صدق کر رہا ہے، تم نے اپنا خواب سچ کر دیکھا، یہ تو میرا کام تھا، میں نے اسماعیل کو بچا دیا تو بس، لیکن آپ نہ گھبرائیں، آپ کو جو حکم ملا تھا آپ نے اس پر عمل کر دیا آپ کی طرف سے، تو یہاں تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اسماعیل بچ جائیں گے اور دمبا ذبا ہو جائے. تو یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، جو چاہے کسی کو، تو اب دوسرے کا معاملہ دوسرے کو بتائے گا کیوں؟ اور اگر اللہ اس طرح بتانے لگتا تو شاید بندے ایک دوسرے کو ملنے کے قابل نہ رہتے. یہ اللہ کریم کے حوصلے ہیں کہ جو خطائیں، جو گناہ، جو برائیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ ان پر پردہ ڈالے رہتا ہے. بندہ بندے کے سامنے ننگا ہو جائے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے بات بھی کرے. ہم سب پر ایک دوسرے کا کردار واضح ہو جائے تو یہاں کوئی بھی مل کر نہ بیٹھے. یہ اس کا کام ہے، وہ ستار العیوب ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہم سوچتے کیا ہیں، پتہ نہیں ہمارا کردار کیا ہے. وہ ہر ایک کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، ہر ایک کا معاملہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا. تو پھر کسی کو کشف ہوتا ہے تو اس کو دوسرے کے معاملے اللہ کیوں بتائے گا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. کیا ضرورت ہے اسے کہ وہ دوسرے کے معاملات اس کو بتائے؟ وہ تو ستار العیوب ہے، ہر ایک کا معاملہ اس کے اپنے ساتھ. اور پھر اس ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پہ اعتبار آ جائے. اگر وہی نہیں آیا تو کیا خاک مراک میں اور خاک ذکر ہے؟ جائز وسائل اختیار کرنا ضروری ہے. بیمار ہے اس کے لیے دوا کرو، اس کا علاج کرو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. ٹھیک ہے، شرن ثابت ہے، اس کے لیے جائز. اگر کوئی کسی کو توفیق ہے تو کوئی قرآن کریم سے پڑھ کر دم کرتا ہے، جائز، شرعی حدود کے اندر یہ کوئی نقش دیتا ہے تو وہ جائز ہے. یہ نہیں کہ وہ عام لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو غلط ملط کفریات پڑھتے بکتے ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں پھر آتے ہیں میں وہ جی وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے تو کچھ نہیں ہوا. بھائی وہاں بھی کیا لینے گئے؟ تو بنیادی بات اس سب کا حاصل یہ ہے کہ سارے کا سارا تصوف یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد بحال ہو جائے. بندہ اپنے معاملات اپنے رب سے ڈسکس کرے، اپنے رب سے لڑے بھڑے، دعا مانگے، چیخ کر مانگے، رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے یا لڑ کر مانگے، وہ جانے اس کا رب جانے. لیکن اللہ بے جیم کو درمیان میں لانا یہ کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جنت کی بڑی فکر ہے، چونکہ لوگوں نے دنیا ہی دیکھی ہے، اسے دنیا پر ہی قیاس کرتے ہیں. جنت کے فضائل قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیث شریف میں موجود ہیں، بے پناہ فضائل ہیں. اور ایک ہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر ہمارے علم ہمارا تجربہ جنت کو سمجھ نہیں سکتا. ہمارا سارا نالج دنیا ہی کی حد تک محدود ہے. جنت کی نعمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، جب ہم دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک خاص سٹیٹس کے لوگوں کی رہائش گاہ ہے، جسے وہ سٹیٹس اللہ دے گا اسے وہاں کی رہائش بھی مل جائے گی. کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جنت میں بھی یہی بیویاں ہوں گی، شاید یہاں بےچارے تھک چکے ہیں لڑ بڑ کر، تو بظاہر تو عورت ہمارے معاشرے میں مغلوب ہے، لیکن جب بیوی بن جاتی ہے تو کم شور پر تو حاکم ہوتی ہے. 99% تو 99% تو یہ تجربہ ہے کہ مظلوم بھی عورت ہوتی ہے اور حکومت بھی عورت ہی کرتی ہے. اور جتنے مظالم عورتوں پر معاشرے میں ہوتے ہیں ان کا بھی 99% عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، یا ساس کی طرف سے بہو پر ہوں گے، یا بہو کی طرف سے ساس پر ہوں گے، یا نند کی طرف سے بھابھی پر ہوں گے، یا بھابھی کی طرف سے نند پر ہوں گے. اس کے پیچھے بھی عورت ہوتی ہے، مرد کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے. تو کچھ ساتھی تھکے ہوئے ہیں شاید معاملات دنیا کے، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں بھی یہی بیویاں ملیں گی، یہی اشر ہوگا، پھر وہاں پھر مار پڑے گی. تو کچھ بیویاں شوہروں سے تھکی ہوئی ہیں، ان کا خیال ہے کہ پھر یہی بدھو گلے پڑ جائیں گے، وہ ہم کیا کریں گے. تو دونوں طرف ایک ہے وہ، لیکن جنت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی رہائش گاہ ہے. اور جنت میں داخلے کے وقت دنیاوی مزاج بدل جائیں گے، دنیاوی عمریں بدل جائیں گی، دنیاوی صورتیں بدل جائیں گی. ہر جنتی جوان ہوگا، مرد ہو یا عورت، ہر جنتی انتہائی خوبصورت ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت. ہر جنتی کا دل صاف ہو جائے گا ہر طرح کے عیوب سے، اور ہر جنتی نہایت محبت کرنے والا، نہایت پاک طینت، نہایت پاک خو ہوگا. تو جنت میں جن کو بھی جوڑا بننا پڑے گا، یا جو بھی اکٹھے ہوں گے، وہ دنیا میں اکٹھے تھے، یا بعض یہ ہوگا کہ خاوند کفر کی موت مرا اور بیوی ایمان پر مری، بعض دفعہ بیوی کفر کی موت مری خاوند ایمان پر مرا، تو الگ ہو گئے، تو سب کو اللہ کریم بنا دے گا جوڑا جوڑا. لیکن وہ کسی کو وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہاں مزاج بدل جائیں گے، صورتیں خوبصورت ہو جائیں گی، عمر ہمیشہ جوان رہے گی، ساری نعمتیں میسر ہوں گی. بعض کو یہ فکر ہے کہ جی ایک کے مراقبات زیادہ ہیں دوسرے کے کم ہیں، تو اللہ بڑا کریم ہے، میاں کے زیادہ ہوئے تو بیوی کو اس کے ساتھ پہنچا دے گا، بیوی کے زیادہ ہوئے تو میاں کو اس کے ساتھ پہنچا دے گا، ایسی کیا بات ہے، اس پر کیا کمی ہے. بعض بیویاں محنت کرتی ہیں اور میاں بدھو ہیں، وہ اپنا اللہ اللہ نہیں کرتے. بعض میاں بڑی محنت کرتے ہیں اور بیویاں روکنے میں لگی رہتی ہیں کہ یہ کیا نیا تماشا لگا رکھا ہے. لیکن نجات کے بعد معاملہ مختلف ہوگا، وہ عالم الگ ہے، وہاں کی باتیں الگ ہیں. یہاں بیٹھ کر وہاں پہنچنے کی فکر کریں, وہاں پہنچ کر کیا ہوگا, جو ہوگا سب اچھا ہوگا. جنت کی زندگی میں کسی کو, مرد ہو یا عورت, کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی افسوس نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہر ایک اسی بات پہ راضی ہوگا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میری منشا سے زیادہ ملا. تو رہا دنیا کے معاشرے کا, دنیا میں شریعت نے حدود متعین فرما دی ہیں, مرد اور عورت دونوں انسان ہیں, دونوں کی وراثت کی حدود متعین کر دی, دونوں کا دار کار متعین کر دیا. تو بظاہر ہمارے معاشرے میں عورت مظلوم ہے, اور زیادہ مظلوم وہ ہیں جو بہت ہائی سوسائٹی میں رہتی ہیں اور جو لباس بھی آدھا پہنتی ہیں اور جن کا سینکڑوں روپے روزانہ میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے اور جن کے کھانے مرد پکاتے ہیں, ہانڈیاں مرد بناتے ہیں, باورچی سارے مرد ہیں, اور مظلوم عورتیں ہیں. پکا پکایا کھا کر وہ اپنے مظلوم ہونے کی دعائی دینے میدان میں نکل جاتی ہیں. یہاں ہمارے گھروں میں جو ہیں یہ تو ہمارے ساتھ مل کر مزدوری کرتی ہیں, کھیتوں پہ چارہ کاٹتی ہیں, جانوروں کا چوکر وغیرہ ڈالتی ہیں, گائیں بھینسوں کا دودھ نکالتی ہیں, ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں, بچوں کی خدمت کرتی ہیں, اور خوش ہیں, خوش بھی رہتی ہیں, اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں. یہ تو مظلوم نہیں ہے. وہ جو نکمی ہٹی کٹیاں پھرتی ہیں, کچھے پہن کر بھاگتی پھرتی ہیں, گاڑیاں بھگائے پھرتی ہیں, وہ مظلوم ہیں ہمارے معاشرے میں. تو وہ دعائی دیتی رہتی ہیں, روز کھپ مچی ہوئی ہوتی ہے کہ عورتوں پر بڑا ظلم ہو گیا. ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں قربانی کے لیے ہمیشہ ہم خواتین سے ہی توقع رکھتے ہیں, بچیوں سے توقع رکھتے ہیں, بیٹی قربانی دے گی, یہ جو ہم نے کہہ دیا وہ کرے گی. نہیں, ہر ایک کے حق کا لحاظ رکھا جانا چاہیے, ہر ایک کی حدود و قیود مقرر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین نے تجارت بھی کی, خواتین نے فن حرب و ضرب بھی سیکھا, لڑائی میں حصہ بھی لیا. حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں خواتین نے مرم پٹی کی, پانی پلایا مجاہدوں کو, جنہوں نے فن حرب و ضرب سیکھا تھا انہوں نے تلواروں سے بھی زیادہ شجاعت دی. تو اپنی حد میں رہتے ہوئے عورت ملازمت بھی کر سکتی ہے, عورت کاروبار بھی کر سکتی ہے, اس کے اپنے حقوق ہیں, زمین میں بھی اس کا باپ کی وراثت میں حق ہے, مال میں بھی اس کا حق ہے, جو حق اللہ نے متعین کیا ہے وہ اسے دیے جانے چاہیے. تو ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب رواج ہے کہ جب قربانی کے لیے ہمیں جانور تلاش کرنا پڑتا ہے تو ہم عموماً دمبا تلاش کرتے ہیں, بھیڑ کی قربانی پسند نہیں کرتے, بکرا تلاش کرتے ہیں, بکری نہیں کرنا چاہتے, نر تلاش کرتے ہیں قربانی کے لیے. جب معاشرے میں قربانی کی باری آتی ہے تو مرد جان بچا جاتا ہے, عورتیں قربان ہوتی ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے, وہاں تو ہمیں مذکر چاہیے اور یہاں بیٹی سے ہم یا بیوی سے یا بہو سے یا بچیوں سے ہی توقع رکھتے ہیں کہ یہی قربانی دیتی چلی جائیں گی. کچھ قربانی مردوں کو بھی دینی چاہیے. اور حقوق جو شرعی ہیں, یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ بچی کے شرعی حقوق سلب کر لیے جائیں, اسے نہ دیے جائے, کہا جائے جی یہ قربانی دے دی. جب آپ دے ہی نہیں رہے تو اس نے قربانی ہونا ہے, کیا کرنا ہے؟ ہم دینا نہیں چاہتے, وراثت میں سے حق نہیں دینا چاہتے, مال میں سے حق نہیں دینا چاہتے, اسے بات کرنے کا حق نہیں دینا چاہتے. حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم حکمران کا دامن پکڑ کر عورتیں کھڑا کر لیتی تھی بازار میں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی, اس کا آپ جواب دیں. تو مرد ہو یا عورت انسان ہیں اور ان کے اپنے حقوق جو شرعی ہیں وہ ہر ایک کو حاصل ہونے چاہیے. ایک یہاں ایک بڑا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا رواج ہے کہ شادیوں کا فیصلہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے, وہ ہر کارڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے سیلیبریٹڈ آن دا ارتھ. پتہ نہیں عیسائیوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور وہ ہم سارا وہ لکھتے ہیں. اگر فیصلہ آسمان پر ہو گیا تو آپ نکاح کیوں کرتے ہیں, بچی سے اجازت کیوں لیتے ہیں, بیٹے کو قبول کیوں کرواتے ہیں؟ وہ تو آسمان پر ہو گیا, پھر آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت. بچی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتی تو آرام سے بتا دے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی زبردستی شادی کرے، نہ والد کو، نہ بھائی کو، نہ دوسرے۔ اسی طرح بچے کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، اور وہ چاہے میں یہاں نہیں کرتا تو وہ کہہ دے میں نہیں کرتا، کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے مجبور کرے۔ یہ کوئی آسمانوں پہ طے نہیں ہوتا، وہ خود طے کرتے ہیں، مل کر اللہ نے حق دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچی بچہ والدین پہ ڈیپینڈ کرے کہ جی آپ جو مرضی کر دیں، یہ بھی اس کی پسند ہے، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، آپ اس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اس کا فیصلہ ہے کہ اولاد، وہ کہتا ہے جی آپ میرے لیے بہتر سوچیں گے آپ کریں، ورنہ والدین کو مشورہ کرنا چاہیے، اسے بتانا سمجھانا چاہیے کہ میں تمہارے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری نظر میں یہ بہتری ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسے پوچھا جائے کہ تم اس میں کیا بہتری سمجھتے ہو، کیا یہ درست ہے نہیں درست۔ یہ فیصلے مسلط نہ کیے جائیں، یہ نہ کہہ دیا جائے کہ فیصلہ تو خود کیا اور کہا یہ آسمانوں پر ہوا تھا، آپ کب آسمانوں پر بیٹھے تھے فیصلے میں؟ اس فیصلے کا، زندگی گزارنے کا، زندگی کا ساتھی چننے کا اللہ نے حق دیا ہے، اور یہ اولاد کو دیا جانا چاہیے۔ یہاں تانا بانا شروع ہو جاتا ہے، بیوی کہتی ہے میرے میکے میں رشتہ ہوگا میری بیٹی کا، میاں کہتا ہے میرے میکے میں، کیا تماشا ہے ابھی؟ زندگی کسی کی ہے، کھیل کوئی اس سے رہا ہے، اس کی اپنی زندگی۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو بھگتے گا، ٹھیک کرتا ہے تو اچھی بات۔ مشورہ دیں، سمجھائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ یا بچی غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں، مشورہ دیں، اسے بتائیں کہ اس میں یہ نیک و بد ہے، اس میں یہ اچھائی برائی ہے، یہ بندہ، اس کا کردار نہیں ٹھیک، یا اس کا عقیدہ نہیں صحیح، یا اس کا عمل یہ ہے، یا دنیا بھی دیکھنی چاہیے، دین پہلے دیکھنا چاہیے کہ دینی اعتبار سے کیسا ہے، اس کے بعد دنیاوی معاملات دیکھنے چاہیے، کہ اس کا کاروبار، کوئی روزی کا ذریعہ، کوئی کام کرنے والا، کوئی رزق پیدا کرنے والا ہے، یا خود بھی بھوکوں مرے گا ساتھ اسے بھی بھوکا مارے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر، ایک اور رواج ہو گیا، مجھے بھی بے شمار میل آتی ہے جی وہ استخارہ کر کے بتائیں ہم شادی کریں کہ نہ کریں۔ اس میں استخارہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کریم نے ایک طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم کی سنت ہے، اور سادہ سا طریقہ ہے کہ دین دیکھو پہلے، اولیت دین کو دو کہ بندہ دینی اعتبار سے کیسا ہے، پھر اس کی دنیا دیکھو، دنیاوی معاملات میں کیسا ہے، اچھا لگے تو کر لو۔ یہ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے کام، اس میں استخارہ کہاں سے آ گیا؟ اب وہ چونکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ یہ ٹی وی والوں نے ملیا ہوا ہے، ایک مولانا بڑے نہا دھو کر اپنا کنگھی شنگھی پھیر کر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ اسی وقت بتاتے ہیں، وہ اسی وقت استخارے کا جواب دیتے رہتے، پتہ نہیں کرتے کب ہیں، پہلے سے کر کے رکھے ہوتے ہیں یا کیا۔ وہ ٹیلی فون پہ سوال کرتے ہیں، وہ ٹیلی فون پہ یا وہ ٹی وی پہ جواب دے دیتے ہیں کہ تمہارا یہ استخارہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ تو یہ ساری فضولیات ہیں، بکواسات ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی معاملات اپنی سوجھ بوجھ، اپنی دیکھ کر کرنے کا آدمی مکلف ہے، جو شرعی طریقہ ہے۔ استخارہ مسنون ہے، لیکن ان دو کاموں میں جو دونوں کام شرعاً جائز ہیں، کسی طرف کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کو کم از کم رزق کے حلال ہو، پابند صوم و صلات ہو۔ تو یہاں تو حلال ملتا ہی نہیں، تو استخارے میں سے کیا نظر آئے گا؟ جہاں کا معاشرہ اور نظام ہی سودی ہے، اور سارے لوگ جو نہیں چاہتے وہ بھی سودی معیشت کھا رہے ہیں۔ تو اس میں وہ کیا ہوگا اس کا استخارہ؟ ظاہری سیدھا سیدھا کہ وہ استخارہ شادی کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اب چور بھی استخارہ کرتے ہیں کہ اس گھر میں چوری کریں یا نہ کریں، یہ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کوئی بات تو کرنے کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، جو دین میں ایک نقب زنی سی ہو رہی ہے، اور یہ ہر بات اللہ کریم کی ذات پر سے اعتماد کو کم کرتی ہے۔ کشف کرانے والے کا اعتماد اس کشف والے پر ہے, اللہ پر نہیں. استخارہ کرانے والے کا بھروسہ اس بندے پر ہے جس سے استخارے کرا رہا ہے, یا خود کرتا ہے تو اپنے پر ہے, اللہ پر نہیں. یہ جتنے ہیں نا یہ ہیلو حجت, یہ اللہ پر سے اعتماد کو اللہ کم کرتے جاتے ہیں, بندے کو اللہ سے دور کرتے جاتے ہیں. ایمان تو یہ ہے کہ بندے کا معاملہ رب کے ساتھ سیدھا سیدھا ہو. کیوں نہ رب پر اعتبار کرے, کیوں نہ رب کے ساتھ سیدھا معاملہ ہو. کیا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ ہمارے حال سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ جو چاہتا ہے کر نہیں سکتا؟ یا جس حال میں وہ رکھنا چاہتا ہے کوئی دوسرا ہے جو اس حال کو بدل دے گا, تو پھر کیا فائدہ ان چیزوں؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کیجیے, احتیاط کیجیے, اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھیں. سب سے بہتر ہے, سب سے کریم ہے, سب سے طاقت والا ہے. اور یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھ لیں کہ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ کرم کرنے والا اللہ ہے. اللہ جیسا دوسرا کوئی کریم نہیں ہے کہ اس کے پاس ہم جائیں اور اس سے جا کر مدد کی درخواست کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.